سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا جنت میں بنایا تو فرشتوں سے کہا کہ جا کر ان کی زیارت کرو. فرشتے گئے اور ہر ایک نے آدم علیہ السلام کے پتلے کی زیارت کی. یہ زیارت اس وقت ہوئی جبکہ ابھی روح اس میں نہیں ڈالی گئی تھی. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کو دیکھ کر تعریفیں کی کہ بڑی اچھی مخلوق ہے, شکل و صورت بہت عمدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تم بھی جا کر آدم علیہ السلام کو دیکھو. ابلیس بھی گیا اور ابلیس جانے کے بعد وہ اندر گھسا, آدم علیہ السلام کے اندر گھسا. جب اندر گھسا تو واپس آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ اندر سے تو کھوکھلے ہیں, ان کو جدھر چاہو ادھر ڈال سکتے ہیں. ان کو کسی ایک راہ سے نہ جمانا ہو, کسی ایک راہ سے جمنے نہ دینا ہو تو بھی یہ ممکن ہے. ان کے اندر کی کوئی قوت نہیں ہے. لیکن جب وہ پورے جسم کے اندر گھوم لیا, پورے جسم کے اندر وہ گھوم چکا, جب پورے جسم کے اندر وہ گھوم لیا تو اللہ نے اسے اس بات کی قدرت نہیں دی کہ جو دل کا حصہ ہے اس میں بھی وہ سیر کر سکے. چنانچہ باہر نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ انسان اپنے اندر کے اعتبار سے تو کھوکھلا ہے مگر اس کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, وہی ٹکڑا انسان کے لیے اصل ہے. گویا اللہ نے انسان کے جسم میں جو دل کا ٹکڑا بنایا اس دل کے ٹکڑے کو دیکھنے اور اس کی سیر کرنے اور اس کے اندر گھسنے کی استطاعت اور قدرت اللہ نے جنت میں اس کو نہیں دی. اللہ نے جنت میں ہمارے دل کو شیطان سے محفوظ رکھا اور شیطان نے کہا کہ انسان اپنے دل کے اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو کسی ایک راہ پہ جما سکتا ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد انسان کا فریضہ یہ ہوا کہ انسان اپنے دل کو قوی اور مضبوط بنائے. انسان کا دل قوی اور مضبوط ہوگا, انسان کے دل میں قوت پیدا ہوگی تو شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہوگا, اور انسان کا دل اگر کمزور ہوگا تو شیطان اس پر حملہ آور ہوگا. مثال مشہور ہے, جو بادشاہ کمزور ہوتا ہے دشمن اس پر حملہ کرتا ہے, اور جو بادشاہ قوی ہوتا ہے اس پر کوئی دشمن حملہ نہیں کر پاتا. لہذا جب دل کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان اس پر حملہ کرے یا نہ کرے, یہ خود ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے دل کو قوی اور مضبوط بنائیں. جب اپنے دل کو قوی اور مضبوط بنائیں گے تو ہمارے دل پر شیطان کا قبضہ اور اس کا حملہ نہیں ہو سکتا.
اسی کے ساتھ ایک دوسری بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضا بنائے ہیں یہ تمام اعضا اپنی جگہ پہ صحیح سالم ہیں، مگر اس میں روح اگر موجود ہے تو یہ تمام اعضا اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اور ان تمام اعضا کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے. لیکن اگر انسان کے ان اعضا سے روح نکل جائے تو اب اس کو عضو بھی نہیں کہتے، انسان بھی نہیں کہتے، بلکہ لاش کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس طرح جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اعمال کے لیے بھی روح کا ہونا ضروری ہے. اگر روح نہیں تو جسم بے جان ہے، روح نہیں تو جسم کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر اعمال ہیں لیکن اعمال میں اگر روح نہیں ہے تو وہ اعمال بے جان ہیں، اور اس اعمال میں کوئی قوت پیدا نہیں ہوتی. تو جیسے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری، اسی طرح سے اعمال کے لیے بھی روح کا ہونا ضروری ہے. انسان کے جسم میں روح آتی ہے انسان کے دل کے اندر سے. آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کا جو دل ہے اس دل کے اندر، دل کے بیچ میں کچھ کالا مادہ ہوتا ہے جس کو سودا کہتے ہیں. دل کے اندر، دل کے جوف میں، دل کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں کچھ کالا پانی جمع ہے، وہیں سے روح پیدا ہوتی ہے اور پورے جسم میں سپلائی ہوتی ہے. تو روح پھیلتی ہے پورے جسم میں دل کے ساتھ. تو جب روح انسان کے جسم میں آئی تو انسان کا جسم کامیاب رہا، انسان کے جسم سے سب کام ہو سکتے ہیں، اور جب وہاں سے روح کی سپلائی بند ہوئی تو پھر انسان کے تمام اعضا اپنے کام کرنا بند کرتے ہیں. اسی طرح سمجھیے کہ انسان کے اعمال میں بھی روح کی ضرورت ہے. وہ روح بھی در حقیقت انسان کے دل سے ہی آتی ہے، وہ روح بھی انسان کے دل سے ہی اعمال کے اندر پیدا ہوتی ہے. اب دل کی گہرائی سے، کالے پانی سے روح پیدا ہوئی جو جسم کے اندر آئی، اور انسان کے دل ہی سے ایک روح پیدا ہوئی جو انسان کے اعمال میں آئی. تو انسان کے دل میں یہ روح کہاں سے آتی ہے؟ اسی کو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ روح الاعمال من الذکر، کہ اعمال میں جو روح آتی ہے وہ روح ذکر کے ذریعے آتی ہے. بغیر ذکر کے انسان کے اعمال میں روح پیدا نہیں ہو سکتی. جیسے جسم بغیر روح کے بیکار، اسی طرح اعمال بغیر روح کے بیکار، اور اعمال کے لیے روح کا ذریعہ اللہ نے ذکر کو بنایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر کرنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. حضرت علی فرماتے ہیں بندے کا ذکر دو ذکر کے بیچ میں ہے، بندے کا ذکر دو ذکر کے درمیان میں ہے، بندے کا اسلام دو تلوار کے درمیان میں ہے، بندے کا گناہ دو فرض کے درمیان میں ہے. تین باتیں حضرت علی نے فرمائی، بندے کا ذکر دو ذکر کے درمیان ہے، بندے کا اسلام دو تلوار کے درمیان ہے، بندے کا گناہ دو فرض کے درمیان ہے. بندے کا ذکر دو ذکر کے درمیان. پھر اس کی تشریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندے کو توفیق کے ذریعے یاد کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو ذکر کی توفیق دوں، اس کے بعد بندہ اپنی زبان اور دل سے ذکر کرتا ہے. تو بندے جب ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے گویا اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور جب بندہ ذکر کر لیتا ہے تو اللہ اپنی عنایتوں اور اپنی مغفرت سے پھر اس کو دوبارہ یاد کرتے ہیں. تو گویا بندے کا ذکر کرنا دو ذکر کے درمیان ہوا، ایک تو ذکر سے پہلے بھی اللہ نے اس کو یاد کیا، اور ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ نے اسے یاد کیا. اور اسلام دو تلوار کے درمیان، دو تلوار کے درمیان سے پہلے یہ کہ اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو اس سے پہلے پہلے ہی قتل کا مستحق ہے, اور اسلام لانے کے بعد اگر مرتد ہو گیا تب بھی وہ قتل کا مستحق ہے. اس لحاظ سے فرمایا کہ بندے کا اسلام دو تلوار کے درمیان ہے, اور پھر فرمایا کہ بندے کا گناہ دو فرض کے درمیان, گناہ کرنے سے پہلے بندے کے لیے گناہ سے بچنا فرض ہے, اور اگر گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد اس سے توبہ کرنا فرض ہے. اس اعتبار سے ہر گناہ دو فرض کے درمیان ہے. اس روایت سے اتنا تو ضرور ہمیں معلوم ہوا کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر وہ ذکر نہیں کرتا. اب ایک بندہ ایک دفعہ ذکر کرتا ہے, اب اس کو خیال یہ گزرتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ذکر اللہ کے نزدیک مقبول ہے یا میرا ذکر اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ نہیں. ایک بندہ 20 سال تک اللہ کا ذکر کرتا رہا, شیطان نے اوپر سے آواز لگائی تم اس اللہ کو کیا یاد کرتے ہو جو اللہ کے کبھی تیرے ذکر کا جواب نہیں دیتا, لہذا ایسے اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا اور بہت افسردہ ہوا. رات میں جب سویا تو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک دفعہ ذکر کرنے کے بعد جب تم دوبارہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہو تو دوبارہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھنا یہ پہلے ذکر کے مقبول ہونے کی علامت ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا ذکر مقبول ہے اور ہم اللہ کے یہاں مقبول بن جائیں تو ہم اپنے دل کو ذاکر بنائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ ذرا ہمیں یہ بتا دیں, آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کی نگاہ میں کون بندہ محبوب ہے اور کون بندہ مبغوض ہے, کون بندہ آپ کا محبوب و پسندیدہ اور کون بندہ آپ کا مبغوض ہے, آپ اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کی کوئی علامت بتا دیجئے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں جس بندے کو پسند کرتا ہوں, جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں, اس میں دو علامت دیکھ لینا. پہلی علامت کہ وہ بندہ ذاکر ہوگا, پہلی علامت وہ بندہ ذاکر ہوگا, اور دوسری علامت وہ بندہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا. ذرا اس روایت کو اپنے اوپر منطبق کریں کہ کیا یہ دونوں علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں. اگر دونوں علامتیں موجود نہیں ہیں تو خود ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ابھی اتنے پسندیدہ نہیں بنے کہ وہ اللہ ہمیں ہمیشہ ذاکر بنا کے رکھے اور گناہوں سے محفوظ رکھے. پھر فرمایا آگے کہ جس بندے سے میں نفرت کرتا ہوں, جس بندے کو میں مبغوض بناتا ہوں, ایسے بندے میں دو نشانی ہے. پہلی نشانی یہ ہے کہ میں اس کے دل کو غافل بنا دیتا ہوں. اللہ اکبر, یہ کیسی عجیب سی روایت ہے کہ میں جس بندے سے نفرت کرتا ہوں, میں جس بندے کو مبغوض رکھتا ہوں, اس کی پہلی علامت یہ دیکھ لینا کہ میں اس کے دل کو اپنی یاد سے اپنے ذکر سے غافل بنا دیتا ہوں, اور دوسری علامت یہ ہے کہ میں اس کو نفس کے حوالے کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی, اے اللہ ہمیں پلک چھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے مت کرنا, کیونکہ نفس یہ اندر کا دشمن ہے. جیسے چھوٹے بچے گیند پر قبضہ کر کے جس طرح سے اسے اچھالتے ہیں, انسان کا نفس جب انسان کے اوپر قابو پاتا ہے تو گیند کی طرح سے انسان کو اچھالنا شروع کرتا ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذرا آج ہمیں اپنے دل سے غور کرنا ہے کہ کیا ہم ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, گناہ سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے. اگر یہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے محبت کی ہے, اور اگر ہم اللہ اور یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں مقبول ہیں. اور دیکھیے دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی انسان کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے, جب کوئی کسی کی نگاہ سے گر جاتا ہے, تو جس کی نگاہ سے انسان گرتا ہے پھر وہ اس کی حفاظت کی فکر نہیں کرتا, پھر اس کی وہ فکر نہیں کرتا, بلکہ کبھی جب بہت ناراض ہوتا ہے تو دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، شیطان کو ہم اس کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں، فَسَاءَ لَهُ قَرِينًا، بس وہ نہایت برا ساتھی ہو جاتا ہے، ہر لمحہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ ترک ذکر کے ساتھ، ترک جماعت کے ساتھ، ترک نماز کے ساتھ، ترک تلاوت کے ساتھ، یعنی ہر عبادت اور ہر طاعت کو چھوڑا کر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے گناہ کرواتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، اللہ نے کہا اب تو میری نگاہ سے اتنا گر گیا کہ اب ہم تمہارے دشمن کو تیرے حوالے کر دیتے ہیں، ہر وقت تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا رہے گا۔ اور ایک جگہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، فنساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب سی بات ہے۔ لہذا اگر ہماری زندگی میں یہ جذبہ ہے، یہ شوق ہے، یہ ارادہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ذکر آئے اور ہم ذاکر بن کر رہے، ہمارا دل ذاکر بن کر رہے، تو ہمیں ہر لمحے چوکنا رہنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہیں کہ شیطان ہمارے اوپر غالب آ جائے اور ہمیں ذکر سے وہ محروم کر دے۔ اب بندہ جب ذکر سے محروم ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے دل کے اوپر قابو پا لیتا ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں یہ چھٹی کا اثر موقع آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اذهب انت واخوک، جاؤ تم اور تمہارے بھائی، جاؤ تم اور تمہارے بھائی، اور اگر اس کا ترجمہ کیا جائے جاؤ تم اور تمہارے ساتھی، ہم جو جہاں رہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اذهب انت واخوک، جاؤ تم اور تمہارے بھائی، بھی آیاتی، ہماری نشانیوں کو لے کر، ہم بھی تو چند دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے جائیں گے اللہ کے علم اور اللہ کی نشانیوں کو لے کر۔ پھر اللہ نے فرمایا ولا تنیا فی ذکری، لیکن ہاں جاتے ہوئے میرے ذکر سے غافل مت ہو جانا۔ والدین کی زیارت کی نیت سے طالب علم یا کوئی بھی بندہ اگر اپنی جگہ سے نکل کر سفر کر کے وطن جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں گا تو ہمیں حج عمرے کا ثواب ملے گا، وہاں حضرت موسیٰ حضرت ہارون یہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی ان کا سفر بڑا اہم ہے، لیکن اہم سفر کے باوجود کہا گیا ولا تنیا فی ذکری، سنو تیرا سفر تو بڑا اہم ہے مگر اس اہم سفر میں جو سب سے زیادہ معاون اور مضبوط ہے، جس کی وجہ سے آپ کے قول میں قوت پیدا ہوگی، آپ کی گفتگو میں قوت پیدا ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر قوت پیدا ہوگی، وہ ہے ذکر، لہذا اس ذکر کو مت چھوڑیے گا۔ ہمارا حال کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں تو ذکر کر لیتے ہوں تھوڑا بہت، لیکن وہاں سے جانے کے بعد، اپنے وطن میں جانے کے بعد ہمارے اندر کوئی قوت پیدا نہ ہو اور وہ ذکر ہم سے چھوٹ جائے۔ یاد رکھیے گا، یہاں سے جانے کے بعد بغیر کسی عذر کے چھٹی کے ایام میں اگر ہم سے ذکر چھوٹنے لگے تو ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا شیطان ہمارے اوپر قابو پا چکا، وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے، وہ ہمارے دلوں کو کمزور کر رہا ہے۔ تو بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ حضرت سری تقتی رحمت اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی، ایک خاتون تھی، ایک خاتون جب اللہ کے ذکر پر پابندی کرتی ہے تو اس کے دل میں کیسی قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں کیسا اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ان کی ایک مریدہ ہے، اس زمانے میں اس مریدہ نے سوچا کہ میرا ایک بچہ ہے، اس بچے کو میں حفظ قرآن کراؤں۔ چنانچہ حفظ قرآن کے لیے اس خاتون نے ایک استاد کے پاس اپنے بچے کو بیٹھا دیا۔ جب وہ بچہ پڑھنے لگا تو استاد نے اتفاق سے یہ کہا کہ جاؤ دریا سے تھوڑا پانی لے آؤ۔ جب وہ دریا کے پاس بچہ گیا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ بچہ دریا میں ڈوب گیا۔ لوگوں کا اندازہ ہوا کہ وہ بچہ ڈوب کر مر گیا۔ اطلاع آئی، اب ظاہر ہے کہ جس استاد نے بھیجا تھا ان کے لیے معاملہ بڑا سنگین تھا۔ وہ دوڑے ہوئے حضرت سیدی سخطی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضرت ایک بچہ جو میرے پاس پڑھتا تھا وہ ڈوب گیا، اگر ان کے گھر والوں کو معلوم ہوگا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا برتاؤ کریں گے، آپ ہی میری اس معاملے مدد فرمائیے. حضرت سری سطفی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ معاملہ بڑا سنگین ہے, بڑا نازک ہے, ایک عالم اور ایک حافظ کا معاملہ ہے. لہذا انہوں نے پہلے اپنے مامو جان حضرت جنید بغدادی کو بلایا. یہ دونوں حضرات جمع ہوئے. اس کے بعد پھر اس عورت کو خبر دی گئی کہ آپ کو یہ دونوں بزرگ بلاتے ہیں. لیکن دونوں حضرات کی خبر پہنچی, دوڑی ہوئی عورت آئی, پردے میں بیٹھ گئی. ان حضرات نے ذرا اوپر اوپر سے گفتگو شروع کی اور اوپر اوپر سے اشارے اشارے میں گفتگو شروع کی. تو عورت نے کہا کہ حضرت آپ لوگ کچھ اشارے میں کہتے ہیں, ذرا صریح انداز میں کہیں کہ معاملہ کیا ہے. تو اس پر ان سے کہا گیا کہ تیری امانت تھی, اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا اور وہ دریا میں گیا تھا, ڈوب گیا, تم معاف بھی کر دو, صبر بھی کر لو. تو انہوں نے کہا حضرت, حضرت میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے محفوظ کیا تھا, میں نے اپنے بچے کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے وقف کیا تھا کہ جس طرح میں اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بھر رہی ہوں, میرا چھوٹا سا بچہ قرآن کریم سے اپنے دل کو بھر لے. جب تک اس کا دل نہیں بھرے گا اللہ اسے موت نہیں دے سکتے. اب جب یہ بات ایک خاتون ان دونوں بزرگوں کے سامنے کہتی ہے, دونوں بزرگ حیران ہو گئے. خود اس خاتون نے کہا حضرت چلیے مجھے وہ جگہ بتلائیے. چنانچہ وہ عورت بھی دریا کے کنارے گئی, یہ دونوں حضرات بھی وہاں پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد اس عورت نے کہا, اے میرے بیٹے اندر کیا کرتے ہو, باہر چلے آؤ. اے میرے بیٹے اندر کیا کرتے ہو, باہر چلے آؤ. بس ان دونوں حضرات نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ دریا سے وہ بچہ باہر نکلا اور دوڑا ہوا اپنے ماں کی گود سے چمٹ گیا. سری سپتی رحمت اللہ علیہ نے تعجب کی نگاہ سے حضرت جنید بغدادی کو دیکھا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, ھذا من صدقها مع اللہ, اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہے, اس محبت کی علامت ہے. اس محبت کی بنیاد پر ذکر سے محبت پیدا ہوئی اور محبت سے اعتماد پیدا ہوا. اس محبت کے واسطے سے اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہم اگر اپنے دل کو آپ کی محبت سے بھرتے ہیں, ہم نے اپنے بیٹے کو وقف کیا تھا کہ قرآن کی دولت سے اس کا سینہ بھر جائے, اے اللہ اس کے سینے کے بھرنے سے پہلے پہلے آپ اٹھا لیں گے, آپ کی شان محبت سے بعید ہے. لہذا اللہ نے اس کے دل کی اس تمنا کو پورا کیا. پھر فرمایا, فذکرونی اذکرکم, اے میرے بندے تم میری یاد کو اپنے دل میں محفوظ کرو, تم میری یاد کو اپنے دل میں محفوظ کرو, میں تمہاری محبوب اولاد کو سمندر میں محفوظ رکھوں گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, دل میں اعتماد پیدا ہوتا ہے, قوت پیدا ہوتی ہے. اور جب دل قوی ہوگا, دل میں اعتماد ہوگا, محبت ہوگی, تو شیطان اس پر غالب نہیں آئے گا. شیطان ہر لمحے اس فکر میں ہے کہ وہ ہمیں غافل کر دے. اب عام طور پر ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تو ذکر کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کریم ایک عجیب انداز میں کہا, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کہ اپنے رب کو یاد کرو آہوزاری کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. یہ ذکر کا ایک خاص انداز بتایا گیا. یوں نہیں کہ ہم نے تسبیح لیا اور پڑھنا شروع کر دیا, آنکھیں بند کی اور اس یاد میں سب ڈوب گئے. نہیں, بلکہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے, آہوزاری کی کیفیت ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دل کے اندر خوف بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارا یہ ذکر آپ کو قبول بھی ہے کہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی نحوست دور ہوگی بھی یہ نہیں ہوگی. یہ خوف اور آہوزاری کی پہلے کیفیت بنائے, اس کے بعد پھر مراقبہ اور ذکر کریں تو اس کا فائدہ انسان کو زیادہ مرتب ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ وسوسے بہت آتے ہیں, یہاں نہیں تو وطن میں جانے کے بعد وسوسے بہت آتے ہیں. سید خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو ذکر وسوسے کے ساتھ ہوتا ہے وہی ذکر بعد میں چل کر ذریعہ بنتا ہے اس ذکر کا جو ذکر کے بنا وسوسہ ہو. لہذا وسوسے والے ذکر سے ہم بالکل پریشان نہ ہوں, وسوسہ آتا ہے اسے آنے دیں. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس طرح ذکر کریں کہ ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ بیٹھیں. جب بندہ آہوزاری کے ساتھ ذکر کرے گا تو اس کا ایک فائدہ محبت الہی کا پیدا ہونا اور دوسرا فائدہ خوف و خشیت کا پیدا ہونا. میدان محشر کی روایت آپ سنتے رہتے ہیں. جب تمام کے تمام لوگ مایوس ہو کر, انبیاء سے مایوس ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سجدے میں سر رکھیں گے اور جب رونا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ارفع راسک, چل تو سا, اے میرے پیارے نبی آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے, آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. کیونکہ ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے پیارے نبی آپ اپنی امت کو حساب کے واسطے پیش کیجیے. اللہ اکبر, امت کو اپنے حساب کے واسطے پیش کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا آپ کھڑے رہیں اور کھڑے رہ کر آپ اپنی امت کے کو پیش کیجئے تاکہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر اپنا حساب دے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھائیں گے. ابو بکر کا جیسے ہی نام لیں گے ابو بکر کانپ اٹھیں گے, رونے لگیں گے, کہیں گے پیارے نبی سب سے پہلے پورے میدان محشر میں جہاں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے ان سب میں سب سے پہلے آپ مجھے حساب کے لیے پیش کرتے ہیں. میرے پیارے نبی میرے اسلام کا زمانہ کم ہے اور کفر کا زمانہ زیادہ ہے, یاد الہی کا زمانہ کم ہے اور غفلت کا زمانہ زیادہ ہے, مجھے آپ کیوں پیش کرتے ہیں؟ پیارے نبی فرمائیں گے ابو بکر تم اسی لائق ہو کہ تم سب سے پہلے اللہ کے حضور جا کر اپنا حساب پیش کرو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسا خوف ہوگا, کیسی خشیت ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے درمیان کھڑے ہو کر حساب دینا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. دیکھیں گے پیارے نبی کا حکم آگے بڑھیں گے, لرز رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابو بکر تم یہاں کیوں روتے ہو؟ رونے کے زمانے میں تم بہت رو چکے ہو, یہاں رونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نے میرے نبی کے ساتھ وہ احسان کیا ہے کہ میرے نبی کو کہنا پڑا تھا کہ تمام کے احسان کا بدلہ تو ہم نے دے دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا, آج میں تمہیں اپنے نبی کے احسان کا بدلہ دیتا ہوں, بلا حساب و کتاب چلے جاؤ, جنت کے آٹھ دروازے تمہارے لیے کھل گئے. اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ رہے ہوں گے, پیارے نبی مجھے آپ کیوں سب سے آگے بڑھاتے ہیں, میرا تو یہ معاملہ. جب یہ اللہ کے حضور پہنچیں گے رو رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے, اللہ فرمائیں گے اے عمر تم تو میرے نبی کے مراد تھے, میرے نبی نے دعا مانگ مانگ کر تجھے لیا تھا, تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے, تم بھی جنت میں چلے جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا, حضرت عثمان بھی اسی طرح سے کانپ رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے, پوری زندگی نبی کے ساتھ گزاری ہے, نبی کی بیٹی ان کی زوجیت میں ہے, کتنا مقام بلند ہے اور حیا کی انتہا یہ ہے کہ نبی کو کہہ دینا پڑا کہ پوری امت میں اگر کسی کی حیا سب سے زیادہ ہے تو عثمان میں ہے. اتنا باحیا انسان جب وہاں پہنچے گا کانپتا ہوا روتا ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عثمان میرے پیارے محبوب نے تیرے لیے دعا کر دی تھی, ایک دن جبکہ عید کا دن تھا حضرت عائشہ کے مکان میں کچھ نہیں تھا, حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عیدگاہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ پیارے حبیب آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, مدینہ کی عورتیں چھوٹے بچے یتیم سب کے سب آئیں گے کہ چلو ماں کے گھر جاتے ہیں وہاں تو کچھ نہ کچھ کھانے تو مل جائے گا, آج اگر میرے یہاں آ گئے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیری بات صحیح ہے مگر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ جب چلے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر کھانا بنا کر یا اناج وغیرہ بھیج دیا, جب آپ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ پورا گھر کھانے سے بھرا ہوا ہے, یتیم بچے کھیلتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے گا اللہ اس کا کوئی حساب نہیں لے گا, جب میرے نبی نے کہہ دیا تھا تو آج تم سے کوئی حساب نہ لیا جائے گا. یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ نے نبی کی زبان سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی مگر جب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے تو کانپ رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا, جو حضرت علی جائیں گے اللہ تعالیٰ سب سے آسان حساب اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو حضرت علی سے سب سے آسان حساب لیا جائے گا. یہ وہ حضرات ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ غفلت سے بچ کر یاد الہی میں گزرتا رہا, کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں اللہ کی یاد نہ آتی ہو, ایسے حضرات خدا کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے رہے. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ اکبر کتنا زبردست مقام ہے, مگر جب نیزہ لگا مظلومانہ کیفیت ہے, مظلومانہ حالت ہے, زخم کے اندر پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے لوگوں سے کہا اے بیٹے ذرا میرا چہرہ مٹی پہ کر دو, میرا چہرہ مٹی پہ کر دو, میں مٹی پر اپنے چہرے کو رکھ کے اپنے رب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس وہاں موجود تھے, ابن عباس نے کہا اے عمر فاروق کیا آپ کو وہ ساری فضیلتیں اور کیا وہ ساری بشارتیں آپ کو یاد نہیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دی تھی؟ تو عمر فاروق نے کہا بشارت اپنی جگہ پر ہے، مگر میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے یہی میرے لیے کافی ہے، میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دو، میں زمین پہ اپنے چہرے کو رکھ کے اپنے رب سے فریاد کروں۔ خلاصہ یہی ہے آج کے کہنے کا کہ ہم ان چھٹیوں کے ایام میں اپنے دل پہ زیادہ نظر رکھیں، کہیں ہمارے دل کے اوپر شیطان غالب نہ آ جائے، کہیں شیطان ہمارے دل پہ قبضہ نہ کر لے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں، پہلے سے پلاننگ بنائیں، منصوبہ بنائیں کہ انشاءاللہ چھٹی کے ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے۔ جب ذکر کریں گے تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کا خوف کر کے دکھلایا ان کے واقعات کو پڑھتے رہنے سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دے، ہمارے دلوں کی غفلت کو دور کر کے اور دلوں کی سختی کو دور کر کے اور دلوں کی قساوت کو دور کر کے اللہ تعالیٰ رفعت اور نرمی پیدا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آپ اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اجتماعی ذکر پر خاص رحمت نازل ہوتی ہے، پتہ نہیں چھٹیوں کے ایام میں یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے، آنے کے بعد یہ موقع ہمیں میسر ہو نہ ہو، لہذا آج ہم اس تصور سے بیٹھیں کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں لاکھوں بندے خانہ کعبہ کا ضلع پکڑ کے چمٹ رہے ہوں گے، ہزاروں بندے مطاف میں دوڑ رہے ہوں گے اور خدا کی تجلیات کے لیے دل کھولے ہوئے ہوں گے، اور بے شمار بندے صفا مروہ کے درمیان محبت میں دوڑ رہے ہوں گے، اور ایک ہم بھی ہے کہ یہاں غفلت سے بیٹھے ہوئے ہیں، نام ہے اللہ کا اور نام ہے مسجد کا، لیکن ہم غفلت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برکتوں سے آج ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی تجلیات سے بھر دے، لہذا پورے دل کو متوجہ رکھیے، یقین رکھیے کہ آج ہم بیٹھ رہے ہیں اور چند دنوں کا فاصلہ ہو جائے گا، یا اگر دلوں کو کھولیے کہ اللہ کی تجلی ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ کافر ایک شرابی بندہ جب اللہ سے امید لگا کر بیٹھتا ہے کہ میرے اللہ ہمارے شراب کی بوتل کو سرکہ بنا دیجئے، تو اللہ شراب کی بوتل کو سرکہ بنا دیتا ہے۔ آج اگر ہم حاجیوں کا واسطہ دے کر خدا سے مانگیں گے کہ اللہ ہمارے سخت دل کو نرم دل بنا دیجئے، تو شراب کو سرکہ بنانے والا سخت دل کو بھی نرم دل بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں پورے اطمینان کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگنا ہے کہ میرے اللہ ہمارے دل کی دنیا کو پلٹ دیجیے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر، اب تو رہے بس تاد میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، اب تو رہے بس تاد میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل، اللهم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، انك على كل شيء قدير۔ رب كريم، حضرت موسى علیہ السلام کو آپ نے بتایا تھا کہ میں جس بندے کو محبوب رکھتا ہوں اس کو ذکر کی توفیق دے دیتا ہوں, گناہوں سے اس کی حفاظت کر دیتا ہوں. رب کریم ہم اس لائق نہیں ہیں مگر آپ لائق بنا سکتے ہیں, مولا آپ لائق بنا سکتے ہیں, مولا پتھر کو بھی آپ سونا بنا دیتے ہیں, مولا پتھر کو بھی آپ موم بنا دیتے ہیں. رب کریم جب آپ کی یہ شان ہے رب کریم ہمارے دلوں کی شکتی کو دور فرما دیجیے, ہمیں اپنا محبوب بنا دیجیے, مولا ذکر کی توفیق دے دیجیے, ذکر سے ہمیں غافل نہ فرمائیے. رب کریم رب کریم ذکر سے غافل نہ فرمائیے, رب کے حوالے نہ کیجیے, رب کے حوالے نہ کیجیے, رب کے حوالے نہ کیجیے. مولا کریم بادشاہ ناراض ہوتا ہے, شیطان کے حوالے کر دیتا ہے, آپ ناراض ہوتے ہیں شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. رب کریم آپ تو کریم رب ہیں, آپ ہمارے اکلوتے پروردگار ہیں, اور آپ بھی ہمارے رب ہیں. آپ ان سے سوال کرتے ہیں, آپ ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. رب کریم آپ ہرگز ہمیں شیطان کے حوالے نہ کیجیے. رب کریم ایک ماں اپنے بچے کو خود سے تماشے تو مار دیتی ہے مگر پولیس کے حوالے نہیں کرتے. رب کریم ہمیں آپ کیسے شیطان کے حوالے کرے, میرے مولا شیطان کے حوالے کرنے سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا اس وقت ہزاروں لاکھوں بندے آپ سے سوال کر رہے ہوں گے, آپ ان کا محبت سے دیکھ رہے ہوں گے, آپ رشتوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ وہ میرے بندے کیوں دوڑ رہے ہیں, وہ میرے بندے کے آپ بتاؤ کرنے سے بڑا ہوا ہے. ایسے بے شمار بندے جن کو آپ نے وہاں بلایا ہے وہاں بلا کر تو آپ سب کو دے نہیں والے. ہم نے دیکھا دنیا کا بادشاہ دربار لگاتا ہے, سارے انسان آ جاتے ہیں, ایک نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو کہتا ہے فلاں فلاں بھی آنا چاہتے تھے مگر نہیں آ سکے. ہم اس سے کہتے ہیں والا وہ تو اپاہج ہے, وہ تو لنگڑا دولا ہے, وہ تو اس کا بدن ٹوٹا ہوا ہے, اس سے نہیں آ سکا. والا وہ بادشاہ کہتا ہے چلو اگر وہ لنگڑا دولا ہے اس کے گھر جا کر اس کو دے دیتے ہیں. میرے والا ہم بھی اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے اعمال کے اعتبار سے کریم آپ کے تجلیات وہاں دینے والے ہیں. مولا آپ کے ستانے میں کمی نہیں ہے, آپ کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے دینے میں کمی ہے, ہمارے مرتبے میں کمی ہے. رب کریم حد کریم اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے, رحم و کرم فرما دے. مولا بڑے کمزور ہیں, مولا بڑے کمزور ہیں. مولا یہاں سے جانے کے بعد ہمارا شیطان تو بڑا قوی ہے, اور بھی قوی ہو جائے گا, کبھی اور بھی کبھی ہو جائے گا. انتظار ہی میں ہے, نکلو ذرا یہاں سے, ہم تجھے بچاڑتے ہیں. مولا کریم ہماری حفاظت فرما دے, اللہ حفاظت فرما دے, اللہ حفاظت فرما دے. مولا ہمارے دل کو کبھی بنا دے, اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے. مولا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول ہمیں گناہ سے بچائے رکھتا ہے. مولا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہم گناہ سے اگر بچتے ہیں تو ماحول بچا کے رکھتا ہے. اللہ اس ماحول سے جانے کے بعد اپنی حفاظت خاص سے نصیب فرما, گناہوں سے ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما, نماز کی حفاظت فرما. رب کریم خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. مولا جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہ جب دوبارہ یہاں آ کر بیٹھیں گے تو حج کا موقع جا چکا ہوگا, مولا حج کا موقع جا چکا ہوگا, حاجی اپنا دامن بول چکا ہوگا, سب کے ان کے دل پہ آ چکی ہوگی, اور آج محبت اس کی آ چکی ہوگی. ہمیں پتا نہیں اس طرح مل کر بیٹھنے کا موقع تو نہیں ملے گا, آج کہیں مل کر بیٹھے ہیں لگا کر کہتے ہیں. رب کریم آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کے دربار میں نہیں آ سکے, مولا ہم نہیں آ سکے, اللہ گناہوں کی وجہ سے نہ آ سکے, اللہ گناہوں کی وجہ سے نہ آ سکے. مولا معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, مولا عطا کر دیجیے, عطا کر دیجیے. مولا اے میرے مولا عطا کر دیجیے, مولا بار بار ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرما, ہر سال نصیب فرما, محروم نہ فرما. مولا جتنی وہاں دعائیں ہو رہی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دے, ہم کے گھر والوں کے حق میں قبول بنوا لے, تمام مردوں کے حق میں قبول بنوا لے. اللہ اس حج کی نسبت کو ہمارے لیے ان کے راستے کو آسانی کا ذریعہ بنا دے. رب کریم خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے زبیر میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.